الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟
پانچواں رکن. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
حج کب فرض ہوا؟
9 سنہ ہجری میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
حج کے لیے روانگی کے وقت کیا ذہن ہونا چاہیے؟
سبحان اللہ، حج کے لیے روانگی کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے میں نے عزم سفر کیا ہے، اور جب بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر کے آگے بڑھتا ہے تو ہر ذی شعور اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس وقت کیا کیا کرنا چاہیے. ظاہر اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جانا، پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر جانا، انہوں نے بلایا حج کے لیے. جانے والے کو اپنا ذہن خوب بنانا ہوگا. اس کو آپ اس حکایت سے سمجھنے کوشش کیجئے، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ عرض کیا میں حج کو گیا تھا، وہیں سے واپسی ہوئی. ارشاد فرمایا کیا تو نے واقعی حج کیا؟ عرض کیا جی ہاں. فرمایا کہ جب تو گھر سے نکلا تھا اور اپنے وطن کو تو نے چھوڑا، تو کیا تو نے تمام گناہ بھی چھوڑ دیے تھے؟ اس نے عرض کیا نہیں. فرمایا پھر تو نے وطن سے کوچ ہی نہیں کیا، تو اپنے وطن سے نکلا ہی. پھر استفسار فرمایا جب تو گھر سے روانہ ہوا تو تو نے جو منزلیں قطع کی، کیا تو نے راہ خدا کی باطنی منزلیں بھی طے کی، باطنی منزلیں بھی طے کی؟ اس نے عرض کیا نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تو نے منزلیں ہی قطع نہیں کی. تو ماں سوا سے بے نیاز ہو کر بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے چلے، جیسے اب دنیا کو چھوڑ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا چاہتا ہے. جب اس طرح جائے گا اور یہ ذہن لے کر جائے گا تو پھر تو بات ہی کیا ہے. جس کو بہزاد لکھنوی نے سفر مدینہ کے لیے اپنی کچھ بےتاب آرزو کا اظہار اس طرح کیا ہے:
یا رب سوئے مدینہ مستانہ بنتے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بنتے جاؤں، مستانہ بنتے جاؤں. بن کے جاؤں ہر درد ایک سجدہ ہر گاؤں ایک سجدہ ہر اس شاہ اس ادا
آپ جب آنے لگنے لگیں گے تو بلینکٹ بھی لے آنا, تو وہ بچوں کے لیے پھولا پھولا کپڑے لے آنا, تو کھلونے بھی لانا, یہ بھی لانا, وہ بھی لانا. بیزاد لکھنوی رحمت اللہ تعالی نے اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کیا ہے,
ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو.
مدینے جا کر شاپنگ سینٹروں میں گھومنا کتنا, آقا کی گلیوں میں گھومیں گے, خوب جھومیں گے, مدینہ مدینہ کریں گے, آقا کے جلوے لوٹیں گے. تو شاپنگ سینٹروں میں گھومنے والے وہ غور فرما لیں,
ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. بہزاد اپنا سمجھے گا کیا زمانہ, تہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ, اے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں, اے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں.
تو کاش یہ ذہن لے کر سفر مدینہ ہو, پھر تو مدینہ ہی مدینہ, کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.
محبوب رب ذوالجلال بی بی آمینہ کے لال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک حج کے احوال بھی اگر بیان فرما دیں تو مدینہ مدینہ.
سبحان میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کی تو کیا بات ہے. سنے 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور 10 سنے ہجری میں آپ نے قصد حج کا اظہار فرمایا. بس جیسے ہی اعلان ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حج کا ارادہ فرما رہے ہیں, ہر طرف سے شمع رسالت کے پروانے ٹوٹ پڑے. اسلام کا سب سے پہلا سے حج نہ سرکار کے ساتھ حج, یہاں تک کہ 1,24,000 صحابہ اکرام علیہ رضوان نے سرکار کے ساتھ حج کیا, جس میں حاجی صاحبان بھی تھے اور حجنے بھی تھی, صحابیات بھی تھی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اس طرح مطلب شان و شوکت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حج ہوا. 25 ذی قعدہ 10 سنہ ہجری کو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر کے تیل شریف کو شرف بخشا, خوشبو کو معطر کیا, احرام شریف کے کپڑوں کو بھی سعادت بخشی کہ تو بھی میرے جسم کے جتنے چاہے وہ سے لے لے, ہاں کاش اس احرام شریف کے مبارک کپڑے کے اس حصے کا میں دھاگا ہوتا جو آقا کے سینے سے لپٹا ہوا تھا، چنتا ہوں کاش، اے کاش، صد کروڑ کاش.
مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے.
ظہر کی نماز پڑھ کر مدینہ منورہ سے چل حج کا قافلہ روانہ ہوا. عصر کے وقت ذو الحلیفہ تشریف آوری ہوئی. ابیار علی بھی اس مقام کو کہتے ہیں. وہاں عصر کی نماز ادا کی گئی، احرام کی اب یہاں نیت کی گئی، اور لبیک کی صداؤں سے آسمان گونج اٹھا. کیا منظر ہوگا ایمان سے.
خدا ہی دے صبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے روانم، خدا ہی دے صبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے روانم. میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں دولا بنے ہوئے تھے.
اس کے بعد اپنی اونٹنی قصبہ کو اپنے سوار ہونے سے مشرف فرمایا. جب وہ ناقہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی، یہ کیسے کی؟ آقا نے جب ناکا کو زمین سے اٹھایا تو لبیک پڑی. پھر جب آپ بلندی پر تشریف لے جاتے تب بھی لبیک پڑھتے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس بارات کا تذکرہ یوں کرتے ہیں کہ اس قدر ہجوم تھا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی سر ہی سر نظر آ گئے. سارے صحابہ کرام، ہائے ہائے، خدا کی قسم یہ اس سے مقدس حج کبھی پہلے ہوا نہ اب کبھی ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے لبیک کہتے، تو صحابہ کرام بھی بلند آواز سے لبیک کی صدائیں لگاتے. اور اس طرح پہاڑ اور جنگل لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھتے تھے.
فضا میں لبیک کی صداؤں ظفر شتا گونجتی تھی. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. فدعا لبيكك صدوين زفر شتار شدون جتيتين هريت قربان هو رغا زفر
کے ساتھ میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارات سوئے مکہ مکرمہ چلی. صحابہ کرام علیہ مردوان ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے تھے، بلندی پر کیا کرتے ہیں، نیچان پر کیا آپ کرتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں، کہاں کہاں آپ نے قیام فرمایا، کہاں نماز پڑھی، کس طرح نماز پڑھی، ہر حرکت مبارک کو یہ نوٹ کرتے، ہر سکنت شریف کو بھی وہ یاد کرتے، لکھتے. اس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھتے چلے جا رہے تھے. کہاں کہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مینا شریف میں قیام کیا، مزدلفہ میں کیا کیا، قربانی کہاں کی، حل کہاں کروایا، کس طرح کروایا، سب نوٹ ہوتا تھا. تو کہاں کہاں خطبات ارشاد فرمائے، کیا کیا کلمات سے نوازا، لبیک کے کیا الفاظ سے، غرض ہے کہ ہزاروں کام اور ایک آواز رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہزاروں نگاہیں اور ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمہارا اس شان سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ حج کا سفر فرمایا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
حرمین طیبین کی طرف روانگی کے وقت گھر سے نکلتے وقت کے کچھ وظائف ارشاد فرما دیجیے.
لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو گھر میں چار رکعت نفل ادا کر لیجئے الحمد قل کے ساتھ. وہ رکعتیں واپسی تک اہل و مال کی نگہبانی کریں گی. گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور قل یا ایھا الکافرون سے قل اعوذ برب الناس تک تبت کے سوا، یعنی یہ تبت والی سورت نہ پڑھی ہے. تبت کے سوا پانچ سورت ہیں، سب بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، آخر میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. انشاءاللہ عز وجل راستے بھر آرام رہے گا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الغبيب.
نماز قصر کے بارے میں کچھ ارشاد.
کم از کم 57 میل 3 فرلان کا سفر کرنے والا شرعاً مسافر کہلاتا ہے. یہاں سفر کر کے پہنچے اور 15 یا زیادہ دن قیام کی نیت ہے تو اب مسافر نہ رہے بلکہ مقیم ہو گئے، ایسی صورت میں نماز میں قصر نہیں کریں گے. جب 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو تو اب نمازوں میں قصر کریں گے، یعنی ظہر عصر اور عشاء کی فرض رکعتوں میں چار چار فرضوں کی جگہ دو دو رکعت فرض ادا کریں گے. فجر اور مغرب میں قصر نہیں، باقی تمام سنتیں وتر وغیرہ سب پوری ادا کریں گے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلى الله تعالى عليه وسلم، صلوا على الحبيب.
سفر حج کے آداب کیا ہیں؟
چلتے وقت اپنے عزیزوں دوستوں سے قصور معاف کروائیں، اور جن سے معافی طلب کی جائے ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف کر دیں. حدیث پاک میں ہے کہ جس کے پاس اس کا اسلامی بھائی معذرت لائے واجب ہے کہ قبول کر دے، یعنی معاف کر دے، ورنہ حوضِ کوثر پر آنا نہ ملے گا. والدین سے اجازت لیں. حج اگر فرض ہو چکا ہے تو والدین کی اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا. ہاں، عمرہ یا نفلی حج کے لیے ماں باپ سے اجازت لیے بغیر سفر نہ کریں. یہ بات غلط مشہور ہے کہ جب تک والدین نے حج نہیں کیا اولاد بھیج نہیں کر سکتی. کسی کی امانت پاس ہو یا قرضہ ہو تو لوٹا دیں، جن کے مال ناحق لیے ہوں واپس کر دیں یا معاف کروا لیں، پتا نہ چلے تو اتنا مال فقراء کو دے دیں. نماز، روزہ، زکات جتنی عبادات ذمے ہوں ادا کریں، اور تاخیر کے گناہ کی توبہ بھی کریں. اس سفر مبارک کا مقصد صرف اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہو. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو. حاجی کو چاہیے کہ توشہ مال حلال سے لے، یعنی خرچ جو بھی ہے اخراجات مال حلال سے لے، ورنہ حج قبول ہونے کی امید نہیں، اگرچہ فرض اتر جائے گا. حجت سے زائد توشہ دے اور اپنے رفیقوں اور فقیروں پر تصدق کرتے چلے، یہ حج مبرور کی نشانی ہے. کرائے کی گاڑی پر جو کچھ سامان بار کرنا ہو پہلے سے دکھا لیں، اور اس سے زائد بغیر اجازت مالک گاڑی میں نہ رکھے، کیونکہ بسوں میں بھی آپ کو وہاں سفر کرنا ہوگا، ٹیکسیوں میں سفر کرنا ہوگا، تو اس موقع پر یہ نقطہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر پر روانہ ہوتے وقت کسی نے دوسرے کو پہنچانے کے لیے خط پیش کیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سواری والے سے اجازت لے لو، کیونکہ میں نے اس کو سارا سامان دکھا دیا ہے اور یہ خط زائد شے ہے. حدیث پاک میں کہ جب تین آدمی سفر کو جائیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، اس سے کاموں میں انتظام رہتا ہے. امیر اسے بنائے جو خوش اخلاق اور سنتوں کا پابند ہو. امیر کو چاہیے کہ ہم سفر اسلامی بھائیوں کی خدمت کریں اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھیں. جب سفر پر جانے لگیں تو اس طرح رخصت ہوں جیسے دنیا سے رخصت ہوتے. وقت رخصت سب سے دعائیں لیں کہ برکتیں حاصل ہوں گی. کوئی اسلامی بہن اپنے شوہر یا قابل اطمینان محرم، یعنی جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، وہ بھی قابل اطمینان شخص ہو، نابالغ چھوٹا بچہ بھی نہ ہو جو قابل اطمینان نہیں ہوتا، یا ایسا محرم نہ ہو کہ جس سے خیانت کا اندیشہ ہے، قابل اطمینان محرم کے بغیر ہرگز سفر نہ کرے، ورنہ جب تک گھر لوٹ کر آئے گی قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا. یہ حکم صرف سفر حج کے لیے ہی نہیں، ہر سفر کے لیے. مثلا باب المدینہ سے اگر حیدرآباد جانا ہے یا حیدرآباد سے باب المدینہ کراچی آنا ہے تو یہ شرعی سفر ہے. 57 میل 3 فرلانگ کی مقدار ہے شرعی سفر کی. تو اس میں مطلب ایسے سفر میں بغیر محرم کے عورت سفر کرے گی تو گناہگار ہوگی، قدم قدم پر اس کے گناہ لکھا جاتا رہے گا. دوران سفر ذکر و درود کی کثرت کریں، یہ ہر سفر کے لیے. دوران سفر ذکر و درود کی کثرت کریں، فرشتہ ساتھ رہے گا. فضول باتیں یا گانے بازے کا سلسلہ رہا تو شیطان ساتھ ہوگا. تو اپنے ساتھ بیانات کی کیسٹیں، یہاں بھی جو سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں بیانات کی کیسٹیں رکھ لیں، نعت شریف کی بھی کیسٹیں رکھ لیں. گانا تو تقریباً ہر کرائے کی گاڑی میں بچتا ہے، شیطان تو ساتھ ہوگا. ویسے میں بس الٹے گی یا پھر اب جو حشر ہوتا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے مسلمانوں کے. تو آپ محبت سے انفرادی کوشش کر کے ڈرائیور کو بیان کی کیسٹ لگوا دیں، نعت شریف کی کیسٹ لگوا دیں. والد صاحب ایسا کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں، بلکہ ڈرائیور وغیرہ وہ بھی الحمدللہ جو مسلمان ہوتے ہیں، درد دل رکھتے ہیں، وہ خوش بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ گانے کی کیسٹیں بھی واپس کر دیتے ہیں ساری کہ اب ہم یہ بجائیں گے. تو آپ کو انشاءاللہ بہت بڑا ثواب ملے گا اگر آپ نے کسی بس سے شیطان کو بھگا دیا، گانے بازے نکلوا دیے. تو تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی، کوشش کریں گے انشاءاللہ تو ضرور اس کا پھل میٹھا ہوگا. جتنی کوشش زیادہ کریں گے، جتنی تکلیف زیادہ اٹھائیں گے، انشاءاللہ جل جلالہ اتنا ہی ثواب زیادہ پائیں گے. جب کسی مشکل میں مدد کی ضرورت پڑے تو حدیث پاک میں کہ اس طرح تین بار پکاریں، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، یعنی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. یہ حسن حسین حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے، وہ جس میں دعائیں معصور آئیں، حدیث کی دعائیں، بہت پرانی کتاب ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اعینونی یا عباد اللہ. بدوؤں بلکہ تمام عربوں سے، یہ بہت نقطہ ویلڈ ہے، ہر نقطہ ویلڈ ہے، آپ اس کو غور سے سنیے گا، بہت اہم مدنی پھول ہے. بدوؤں بلکہ تمام عربوں سے بے حد نرمی کا برتاؤ کریں، اگر وہ سختی بھی کریں تو آپ ادباً برداشت کر لیں کہ جو اہل عرب کی سختیوں پر صبر کرے گا اس کی ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. یہ بہت آزمائش کی بات ہے، لوگ عربوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے افعال اگر کوئی ایسے ہیں بھی، ہم یہ ذہن بنا رہے کہ ہم ایک انگلی جو اٹھا رہے دوسری طرف تین اپنی طرف بھی تو آ رہی ہیں، ہم کون سے اچھے. تو جب ہم اپنے ضمیر کو ٹٹو لیں گے، اپنے نفس کو دیکھیں گے تو ہم گناہوں سے بچھڑے ہوئے، گناہوں کا بنڈل ہے ہمارا تو پورا. ان کو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جوار حاصل ہے، پڑوس حاصل ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہم قوم ہیں عرب، میرے آقا بھی عربی. اس لیے اہل مکہ و مدینہ بلکہ تمام اہل عرب کے افعال پر اعتراض نہ کریں، بلکہ دل میں بھی دورت نہ لائیں، میل نہ لائیں، اس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے. ہاں اگر کسی میں عقیدے کی خرابی ہے تو ابو جہل بھی عرب تھا، عقیدے کی خرابی اس سے اپنا کوئی لینا دینا ہی نہیں. بات یہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کرنے والوں کی ہو رہی ہے. تو بہرحال کسی میں عقیدے کی خرابی ہے تو بے شک اس سے نفرت اور سخت نفرت کرے، بلکہ اب ان سے نفرت کرنا ضروری ہے جو ایسا ہے. سفر سے جب واپسی ہو اس وقت بھی جو آداب عرض کیے گئے ان کو ملحوظ خاطر رکھے. وطن پہنچ کر سب سے پہلے اپنی مسجد میں مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل ادا کرے. یہ صرف حج کے آداب نہیں ہے، اس میں مطلب یہ مطلقاً سفر کے آداب بھی شامل ہے. دو رکعت گھر آ کر بھی اگر وقت مکروہ نہ ہو تو ادا کریں. پھر سب سے پاک طریقے سے ملاقات کریں. واللہ تعالی اعلم و رب اعلم.
پاک و ہند بنگلہ دیش والوں کو کون سا حج کرنا چاہیے؟
حج تین طرح کے ہوتے ہیں، حج افراد، حج تمتو اور حج قران. افراد اس حج کو کہتے ہیں جس میں عمرہ شامل ہے، یعنی حج کا ڈائریکٹ حج کا احرام باندھیں گے اس میں، اسے حج کریں گے. اور تمتو جس میں عمرہ بھی شامل ہے، عمرہ اور حج کو جمع کر لیا تو یہ تمتو کہلاتا ہے. لیکن حج کا سفر کرنے والے نے اس کا فائدہ اٹھایا تمتو کی حج سے، کہ عمرہ بھی ضمناً اس نے حاصل کر لیا. اور حج قران یہ اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ حج تمتو میں احرام، ایک احرام سے عمرہ ہوگا، دوسرے احرام سے حج، اور قران میں ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت ہوگی. تو پاکستان سے جانے والے عموماً حج تمتو کرتے ہیں، اس میں آسانی یہ ہے کہ عمرہ کی سعادت مل جاتی ہے، عمرہ کے بعد حلق کروا لیں یا قصر کروا لیں پھر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. حسب معمول سنتوں بھرا لباس پہن کر آپ حج کے انتظار میں مکہ مکرمہ میں خوب عبادتیں کریں، ورنہ حج قران میں احرام آپ نہیں اتار سکتے، پابندیاں جو ہیں وہ برقرار رہیں گی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج قران فرمایا تھا. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ
وسلم. میقات کے معنی کیا ہے؟
معین وقت اور معین جگہ جسے پانچ میقاتیں ہیں. ذوالحلیفہ بھی آپ نے شروع میں سنا. تو یہ مدینہ منورہ سے جو حج پر آئیں گے وہ ذوالحلیفہ پر احرام باندھیں گے, اس کے بعد نہیں, اس سے پہلے مطلب حج کے ذریعے جو بھی آئے گا وہ مدینہ منورہ میں باندھ لے, مسجد نبوی شریف میں نیت کر لے, وہ بھی صحیح. ذوالحلیفہ سے پہلے پہلے کر, ذوالحلیفہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ڈیڈ لائن. حاجی اگر حج کی نیت سے جاتا ہے تو اس کو یہاں ہی یہیں سے احرام باندھنا ہے. اور ہمارا یعنی پاکستانیوں کا یا ہندوستانیوں کا جو میقات ہے وہ ہے کوہ یلم لم. یلم لم نامی پہاڑ, اس کی زیارت تو ہو نہیں پاتی لیکن یہ جدہ شریف سے پہلے آ جاتا ہے. تو پاکستانی جو حج کے لیے جائے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کوہ یلم لم سے پہلے پہلے احرام باندھ لے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ تر آپ چادروں میں رہتے تھے, کرتا شریف بھی آپ نے زیب تن فرمایا, اس کو بھی مشرف کیا ہے, زیادہ تر چادروں کو نوازا ہے. چادروں میں کفن کی بھی تو یاد ہے, کاش کفن پہن کر جنت البقیع میں ہمیں اتار دیا جائے آقا کے جنوں میں. کاش گھر سے جو باندھ کر نکلتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے. نیت بے شک ہوائی جہاز میں بہت دیر کے بعد کریں, ہوائی جہاز تو میرا خیال ہے اترنے میں آدھا گھنٹہ رہ جائے پون گھنٹہ رہ جائے تب بھی یلم لم کا آیا ہوا, 70 کلومیٹر ہوائی جہاز میں دیر بھی لگتی. تو یہ میقاتیں اصطلاح ہے, یہ میقاتیں کہلاتی ہیں. اس طرح اور بھی میقاتیں, کوئی پانچ میقاتیں ہیں مجھے جو یاد پڑتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
احرام کب اور کس طرح باندھا جائے؟
ہاں احرام کب باندھا جائے, گھر سے بھی باندھ کر جا سکتے ہیں لیکن وہ جو ابھی عرض کیا میں نے, بے شک کپڑے آپ گھر میں لپیٹ لیں احرام کے اور دوگانہ بھی ادا کر لیں, دو نفل بھی اس کے اگر مکرو وقت نہ ہو تو, لیکن احرام سے پہلے سنتیں جو ہوئی ہے کہ ناخن تراشیں, بغل اور ناف کے نیچے کے بال دور کریں بلکہ پیچھے کے بال بھی صاف کریں, مسواک کریں, وضو کریں, خوب اچھی طرح مل کر غسل کریں, جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیں, یہ سنت ہے. ہاں ایسی خوشبو مثلا خشک عنبر نہ لگائیں جس کا جرم یعنی تہ کپڑوں پر جم جائے. اسلامی بھائی سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک نئی یا دھلی ہوئی چادر اوڑھیں اور ایسی چادر کا تہبند باندھیں. تہبند کے لیے لٹھا اور اوڑھنے کے لیے تولیہ ہو تو سہولت رہتی ہے. پاسپورٹ یا رقم وغیرہ رکھنے کے لیے جیب والا بیلٹ جائیں تو بھی باندھ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اسلامی بہن کے احرام باندھنے کا کیا طریقہ ہے؟
سنتیں تو بیان کر دی تو وہ بھی جو جو ان کے لیے ممکن ہے وہ سنتیں ادا کریں, لیکن مسواک ان کے لیے کریں تو ٹھیک ہے, نہ کریں تو حرج نہیں کیونکہ ان کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں عورتوں کے. یہ حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنے, دستانے اور موزے بھی پہن سکتی ہیں, سر بھی ڈھانپے مگر چہرے پر چادر نہیں اوڑھ سکتی. عام طور پہ اسلامی بہنوں میں احرام کا تصور یہ ہے کہ وہ سفید چادر سر سے لپیٹ لیتی ہے. مخصوص چادریں آتی ہیں غالباً بنام احرام, یہ بکتی بھی ہیں شاید بازار میں, سفید چادریں بالکل ایسے چلائی ہے کسی نے, وہ اتنی معروف ہے کہ وہ چادر بیچاریاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ احرام ہے, حالانکہ اس کا احرام سے احرام ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, بس وہ حسب معمول سلے ہوئے کپڑے عورت پہن سکتی. مرد کو بغیر سلی ہوئی چادریں ان کے لیے سلے ہوئے لباس کی اجازت ہے, بلکہ ایسا لباس ہو کے پردہ پہلے سے بھی زیادہ ٹائٹ مگر چہرہ بچانا ہوگا اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
احرام کے کیا معنی؟
احرام کے لفظی معنی حرام کرنے کے ہیں، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. احرام باندھنے والے عیسائی بھائی کو محرم اور عیسائی بہن کو محرمہ کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی.
کیا صرف چادر اوڑھنے اور تہبند باندھنے کا نام احرام ہے؟
جی نہیں، احرام عرف میں تو ان دو چادروں کو کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب تک نیت نہ کی جائے اور نیت کے بعد لبیک نہ پڑھی جائے یا لبیک کا قائم مقام، اب لبیک ہی سمجھے، تو چادریں لپیٹ کر لبیک جب تک نہیں پڑھیں گے اس وقت تک احرام کی نیت احرام نہیں ہوگا، محرم نہیں ہوگا انسان. اور عورت کے لیے دو چادروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں، حسب معمول کپڑوں میں وہ نیت کر لے، اور نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھ لے، وہ بھی محرمہ ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
خوشبودار صابن پاؤڈر وغیرہ احرام میں استعمال کرنا جائز ہے؟
ہمارے کچھ مفتیان کرام ہیں، انہوں نے مجلس تحقیقات شرعیہ کے کچھ مدنی مشورے رکھے اور ان میں اپنے اپنے دلائل پیش کیے. یہ اپنے جامعات المدینہ کے اپنے دعوت اسلامی کے ہی مدنی ماحول کے علماء کرام ہیں، اور انہوں نے اپنے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ خوشبودار صابن یا پاؤڈر یا خوشبودار ٹشو پیپر یا برتن دھونے کے پاؤڈر خوشبودار آتے ہیں. یہاں جیسے ہم سرف استعمال کرتے ہیں، وہ باہر جو سرف ٹائڈ نامی پاؤڈر آتا ہے، سب میں خوشبوئیں ہوتی ہیں. اسی طرح شیمپو ہے، تو یہ ساری چیزیں جن میں یہ خوشبوئیں ڈالی جاتی ہیں آج کل، ان سب کو انہوں نے احرام میں جائز قرار دیا ہے. ویسے بھی بہت حرج ہو جائے گا، مطواف میں تین ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، تینوں شفتوں میں مطاف جنہیں جہاں طواف کرتے ہیں مسجد الحرام شریف پوری بلکہ، ان کو خوشبودار پانی سے دھوتے ہیں. ہاں بچ کے جاؤ گے، ہر بار جب بھی جاؤ گے آپ کو تو آپ تو پتہ نہیں چلیں گے ڈیوٹیوں میں، وہ آپ کے پاؤں سنتے رہیں گے خوشبودار پانی میں، یعنی خوشبودار اس میں لکوڈ وغیرہ ملاتے ہیں لوگ، تو آپ کہاں بچ کے جاؤ گے. تو پھر الحمدللہ یہ صورت نکلی، دلائل سامنے آئے، الحمدللہ یہ طے ہوا کہ یہ خوشبودار صابن یا پاؤڈر یا شیمپو وغیرہ، یہ اگر محرم لگائے اپنے بدن پر، کپڑوں پر، یا خوشبودار صابن سے ہاتھ دھوئے تو کوئی حرج نہیں. اللہ ان مفتیان کرام کو جزائے جزیل عطا فرمائے کہ امت کے لیے بہت مسئلہ، بہت پیارا مسئلہ حل کیا، اور اس میں علماء کی انہوں نے تائیدیں بھی حاصل کی. مثلاً پاکستان کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی نے، انہوں نے بھی ہمارے مفتیان کرام کے فتوے کی تصدیق کر دی، اور بھی بعض علماء نے تصدیق فرما دی الحمدللہ. تو اب اپنا بھی ذہن یہ بن گیا کہ خوشبودار صابن یا پاؤڈر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالی اعلم واعلم عز وجل.
مسجد الحرام میں داخلے کے آداب بھی ارشاد فرما دیجیے.
مکہ مکرمہ جب پہنچے تو نگاہیں شرم گناہ سے جھکا لیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوں، ذکر و درود اور لبیک کی خوب کثرت کریں، اور جو ہی رب العالمین جل جلالہ کے مقدس شہر مکہ مکرمہ پر نظر پڑے، جب مکہ شریف قریب آئے تو اسی وقت چوکنے ہو کر ذکر و درود اور لبیک کی کثرت کر کے، تو جب مکہ مکرمہ نظر آئے تو ہو سکے تو یہ دعا پڑھ لیں. رفیق الحرمین ساتھ ہوگی تو دیکھ کر پڑھ لیجیے. اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا. اے اللہ مجھے اس میں قرار اور رزق حلال عطا فرما. پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مکان کی ترکیب بنا کر سامان رکھ کر لبیک کہتے ہوئے باب السلام پر حاضر ہو اور اس دروازہ پاک کو چوم کر پہلے سیدھا پاؤں مسجد الحرام میں رکھ کر ہمیشہ جس طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہاں بھی پڑھیں. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. نفلی اعتکاف کی نیت بھی کر لیں کہ یہاں پر ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، لہذا ایک لاکھ اعتکاف کا ثواب پائیں گے انشاءاللہ. اور ضمناً کھانا زمزم شریف پینا اور سونا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا. ہر مسجد میں اس کا ہمیشہ خیال رکھیں. اعتکاف کی عربی نیت جبکہ معنی یاد ہو تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. نویت سنت الاعتکاف. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟
سبحان اللہ، کیسی خوش نصیبی ہے کہ رحمت والے گھر، عظمت والے مکان، کعبہ عالی شان کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. جو حیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو حیبت سے جھکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. تو جو ہی کعبہ معظمہ پر پہلی نظر پڑے تین بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگے، درود شریف پڑھ کر دعا مانگے. کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اس وقت مانگی بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں تو قبول ہوا کرے.